الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى واهي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فصل قاعدا وإن لم تستطع فاستجع استجاء تؤمي إيماء، أو كما قال. أخرجه أحمد في المسند وعبد بن عميد في مسنده وابن الفقير في مسنده وأصحاب الفقه في المطولات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. طبیعت کی حالت کی وجہ سے خیال ہوا کہ آج مریض کے مسائل بیان کروں. تا ترا حال نباشد ہم چما حال ما باشد ترا افسانہ پیش. جب حالت ضعف کی ہو اور کمزوری کی ہو تو مسائل بھی اسی طرز کے ہو جاتے ہیں. کلام العلیل علیل، لذت درد محبت عز بے دردا مپرس، قدر صحت او ندارد ہر کے او بیمار نیست. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو جو زندگی دی ہے اس کے نشیب و فراز رہتے ہیں. کبھی انسان صحت مند ہوتا ہے، اس پر باقاعدہ احکام نافذ ہوتے ہیں، اور کبھی بیمار ہو جاتا ہے تو احکام میں اللہ کی طرف سے کمی واقع ہو جاتی ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. صحت مند اور بیمار کے مسائل میں فرق فطرت کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے احکام ایسے ہیں کہ انسانوں کی توفیق کے مطابق ہیں. جنہیں فقہا کہتے ہیں کہ احکام تکلیفی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہر انسان پر اتنا ہی شرعی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے جتنی وہ اٹھا سکتا ہو. لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین علی الخطاب. اللہ تعالیٰ کا مقصد تو بندوں کی سہولت بھی ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں آسانیاں چاہتے ہیں، تمہیں تنگ کرنا نہیں چاہتے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج, دین میں ایسی تنگی رکھی نہیں گئی ہے. ملت ابیکم ابراہیم, یہ پرانا دین انبیاء و مرسلین کا, خاص کر ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کی تشریح اور تسمیہ اور توضیح فرمائی ہے, یہ اس واسطے کامل و اکمل ہے کہ اس میں ہر انسان کی استطاعت کے مطابق احکام ہے اور مسائل ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دین صرف اصحاء کے لیے ہو, یعنی صحت مندوں کے لیے ہو, جیسے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دین صرف مالداروں کا ہو, اور جیسے یہ ممکن نہیں ہے کہ دین کے پابند صرف انبیاء علیہ السلام. انبیاء کو تو مخلوقات کے لیے نمونہ بنایا ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. تبدیلی احوال کی خلائق کا عارضہ ہے جو پیغمبر انبیاء علیہ السلام کے امامت فرماتے تھے, اور جس پیغمبر کو 77 لاکھ ملائک مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں پر لے گئے, اور پھر سبع سماوات سے عرش تک جن کو جانا پڑا. حضرت کے 3 سفر ہیں نا, ایک بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی تک. سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اس کو اسراء کہتے ہیں, یعنی حرم شریف سے بیت المقدس تک آپ کا تشریف لے جانا, اور اس کا ماننا فرض ہے اور اس کا منکر کافر ہے. دوسرا سفر بیت المقدس سے 7 آسمان تک ہے, اس کو معراج کہتے ہیں, اور بعض کے نزدیک سورۃ نجم میں اس کا بیان ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى. بخاری میں مخدوش سقیم روایت آئی ہے. فدن الجبار رب العزا والعیاذ باللہ واستغفر اللہ والعہدۃ علیہ. اور اس کا ماننا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ایک ہی رات میں 7 آسمانوں کی سیر کرائی ہے, اور 30 صحابہ سے منقول ہے. اہل سنت والجماعت کا کوئی عالم بھی اس کا منکر نہیں. اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا نام ہے, یہ قبر پرستوں کا نام نہیں ہے, یہ بدعتیوں کا نام نہیں ہے. اہل سنت والجماعت چاروں مذاہب اور ان کے ماننے والے مسلمان, ان کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. اہل سنت والجماعت کی پہلی جماعت صحابہ ہے. ابن شہاب زہری سے مصنف عبد الرزاق میں منقول ہے, کہ صحابہ ہنستے تھے, صحابہ اچھے کپڑے پہنتے تھے, صحابہ اچھے اچھے کھانے کھاتے تھے, آپس میں دل لگیاں کرتے تھے, تو وہ ہر ایک کا جواب دیتے کہ ہاں کانو اہل سن والجماع, کانو اہل سن والجماع, کانو اہل سن والجماع, اہل سنت. اہل سنت کا کام اعتدال سے ہوتا ہے. انبیاء ہنستے بھی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض موقعوں پہ ایسے ہنسے کہ صحابہ خود حیران رہ جاتے تھے. آپ صحابہ سے دل لگی فرماتے تھے. ایک شخص نے جو اونٹ مانگا, آپ نے کہا اونٹ نہیں, اونٹ کا بچہ دے دوں گا, کہ اس کو گردن پہ اٹھاؤں گا, آپ نے کہا میرے اونٹ بھی تو اپنے ماں باپ کا بچہ ہے. انس کو کہا یا ذل اذنین, جس کا سر دو کانوں میں پسا ہو, تو ہر شخص کا سر پسا ہوتا ہے, لیکن تعجب انگیز جملہ ہے. بڑھیا کو کہا کہ بڑھیا جنت میں نہیں ہوگی, اور آیت پڑھی انا انشانا ہن انشاء فجعلنا ہن ابکارا عربا اطرابا لاصحاب الیمین, سب کنواریاں اور جوان بن کے جنت جائے گی. انبیاء کی ہنسی مذاق میں جھوٹ نہیں ہوتا, صدق اور سچائی سے لبریز ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ, ہاں ہاں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا گیا کہ سنی کس کو کہتے ہیں. میں نے سنی, اہل سنت کا سنی مسلمان کون ہوتا ہے؟ فرمایا من یفضل الشیخین, جو ابو بکر اور عمر کو پوری امت کے افضل کہے, ویحب الختنین, دونوں داماد عثمان و علی سے محبت کرے, ویرى المسح على الخفین, اور موزوں پر شرعی موزے پر مسح کو جائز سمجھے. خلاصۃ الفتاوی. اہل سنت والجماعت کے اولین و آخرین متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سات و آسمان دکھائے ہیں, اور ان کی ضروری چیزیں آپ کے سامنے کرائی ہے. اب بڑی تفصیلات اصح کتب پہ موجود ہیں. اس کو معراج کہتے ہیں, وہ 30 صحابہ سے منقول ہے, اور اس کا منکر گمراہ ہے, بے راہ اور ضال مضل ہے. اور سبع سماوات سے لامکان تک کا جو سفر ہے, اے طاہر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, اس کو اعراج کہتے ہیں. اعراج صوفیہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. اس کا ماننا تحقیق ہے, اعلیٰ درجے کا علم کا فضل اور شرف ہے. ہر مولوی نہیں سمجھتا ہے اس کو. تو ایک وہ وقت تھا کہ آپ ساتواں آسمان اور اس کے اوپر الی العرش تشریف لے گئے. عرش تک جانے میں اختلاف نہیں. آپ نے فرمایا سمعت سریر القلم, تقدیر جو لکھی جا رہی تھی, قلم چل رہا تھا, میں نے اس کے چرچراہٹ سن لی. آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, غالب سریر خام نوائی سروش ہے. اور حدیث میں جف القلم بما ہوا کائے, جف القلم بما انطلاق, جو کچھ ہونے والا تھا اور جو تیرے ساتھ ہونے والا تھا قلم لکھ چکا ہے. نوح والقلم وما یسطرون. اللہ, اقبال نے بھی کہا کی محبت محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز یا خیال لوح و قلم دے رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر و کبیرہ. اور حضرت نے قیامت تک ہونے والے احوال آپ کو دکھا دیے گئے. اتنی عجیب بات ہے, بلال نیچے ہیں اور آپ نے اس کے جوتوں کی آہٹ جنتوں میں سنی, ام سلیم نیچے زمین پر ہے اور آپ نے اس کو سر پر وضو کرتے دیکھا. اللہ اکبر. ام سلیم کا ایک بچہ مرا تھا اور اس نے خاون کو بڑے عجیب طریقے سے تسلی دی تھی اور تمام جلتی خود برداشت کی تھی, تو اس کو ٹھنڈا پہنچانے کے لیے اللہ نے پیغمبر کے حوض پر اس کو وضو کا موقع نصیب فرمایا. اور عمر زمین پر ہے اور آپ نے کہا ایک جنت میں بہت اعلی محل نظر آیا. فسمعت لمن هي قال لي هي لعمر. میں نے پوچھا یہ عمارت کس کی ہے, مجھے کہا گئے یہ عمر کی ہے. عمر میری خواہش تھی اندر جا کے چکر لگاؤ, لیکن تیری غیرت یاد آئی, کسی کے بغیر تو اس کا مکان نہیں دیکھا جاتا ہے. تو حضرت عمر رو پڑے اور کہا علیک اغار یا رسول اللہ, ارے آپ کے دیکھنے سے مجھے غیرت کڑی ہوتی, دیکھ لیتے. علماء کہتے ہیں شیخ اور پیر ایسا ہو با حیا, مرید اور شاگرد ایسا ہو جان لٹانے والا. سبحان اللہ و بحمدی. اللہ, آپ نے صفے دیکھی ملائک کی, اب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, سب صفے بن رہی ہیں. پھر آپ نے دیکھا کچھ صفے ہیں ملائک کی نیت باندھ رہے ہیں, کچھ آسمانوں میں ملائک دیکھے وہ نیت باندھ چکے ہیں قیام میں, کچھ رکوع میں ہیں, کچھ قوموں میں ہیں, کچھ سجود میں ہیں, کچھ جلسہ میں ہیں, کچھ قاعدہ میں ہیں. جبریل نے آپ کو کہا یہ سارے ملائک جو عبادت کرتے ہیں اس کا نچوڑ آپ کی نماز میں ہے. امت محمدیہ کی نماز بہت بڑی چیز, ہماری نماز کی نظیر نہیں ہے. کہے تمام ملائک کی عبادات آپ کی امت کو, کوئی دو رکعت پڑھے یا چار پڑھے, نفل پڑھے یا فرض پڑھے, طریقہ ہے کی ہوگا. اللہ, یہ تو ویسے میں نے تفصیلات شروع کر دی. کہنا یہ تھا کہ حضرت کتنے آرام سے تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ بیت الحرام سے بیت المقدس تک تو ایک سواری استعمال ہوئی ہے, براق, گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور خچر سے بڑا, اور وہاں سے آسمانوں تک زینہ لگائے. اور پھر آسمانوں میں کہا جبریل ساتھ تھے. عوام میں مشہور ہے اور شیخ سعدی نے بھی بوستان میں اڑایا ہے کہ ساتویں آسمان پر جبریل نے معذرت کی ہے, آگے میں نہیں جا سکتا, ہم نوریوں کو اجازت نہیں ہے. یہ عطا اللہ شاہ بخاری امیر الشریعہ و امیر البیان بڑے شان سے بیان کرتے تھے اور بوستان کے اشعار پڑھتے تھے کہ جبریل نے کہا آگے قدم رکھوں تو میرے جسم کے پر جل جائیں گے. اور کہتے بھی ہے کہ جہاں ملائک کا پرواز رک جاتا ہے وہاں سے سید البشر کا پرواز بلند ہو گیا. یہ بڑی اچھی بات تھی اور ہمیں دیوبندی نظریے کے لیے نہایت مفید ہے. رد بدعت میں اکسیر ہے, لیکن افسوس کہ بخاری شریف میں اصح حدیث موجود ہے کہ جبریل رب العزت تک ساتھ رہے ساتھ رہے. ثم علا به الى الجبار, ثم علا به, آپ کو جبریل ساتھ ساتھ لے کے گئے اللہ سبحانہ و تعالی تک. اس لیے بوستان کا سارا واقعہ ڈیڈت ہو گیا, اور بڑے سے بڑے امیر البیان کا ترانہ بھی نہیں چلتا. شیخ سعدی عبد الرحمن ابن الجوزی کا شاگرد ہے براہ راست. ابن الجوزی 1200 کتابوں کا مصنف ہے, 87 تفاسیر لکھی ہے قرآن کی, سب سے چھوٹی تفسیر 9 جلدوں میں, باقی سب بڑی ہے. اور احادیث کا بھی علی الاطلاق امام ہے, لیکن شاید شیخ سعدی نے درس حدیث میں شرکت پوری نہیں کی, گلستان بوستان میں ضعیف روایات ہے. فن سخن و ادب میں شیخ سعدی استاذ فن است, لیکن افسوس کہ استاذ حدیث نے است, اپنے شیخ سے کمال فی الحدیث حاصل نہیں کیا ہے. جو شخص اپنے قابل استاذ کا پورا استفادہ نہ کرے اس کے علم میں ضعف رہے. واہ بھائی واہ. تو یا تو وہ وقت آ جی, اور یا ایسا وقت بھی آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے 14 دن بیمار رہے, کل بیماری 14 دن ہے. اس میں کچھ افاقے بھی ہوتے رہے, اور آپ دریافت فرماتے تھے کہ نماز پڑھی یا نہیں لوگوں نے. بیبیاں فرماتی تھی امت کی مائیں, افضل النساء الامم, کہ حضرت ہم ینتظرون کا انتظار میں بیٹھے. پھر آپ کو غشی تاری ہو جاتی, کچھ دیر کے لیے طبیعت مبارک ڈوب جاتی, پھر آنکھیں کھولتے سوال پڑھ لی نماز, سننا کا لا بل ہم ینتظرون کا, ارے انتظار میں. آہا, صحابہ نماز کو جانتے تھے اور پیغمبر کے مقام کو صحیح معنوں میں جانتے تھے, ہمارے لوگ تو ذرا سا کہاں جانا ہے, قبر میں اترنا ہے کیا, بس رہنے دو. جتنا وقت مسجد میں زیادہ گزرا ہے تو اچھا ہے, اور علماء سے زیادہ پابند اوقات انبیاء کے بعد کوئی نہیں. علماء وقت جانتے ہیں, وقت ان کی وجہ سے وقت ہے, وہ بتائیں گے کہ فجر داخل ہو گئے یا فجر ختم ہو گئے. کچھ قصور ہمارا بھی ہے کہ بھائی لوگوں کو آداب مسجد میں بیٹھنے کے نہیں بتائے, جہاں بتائیں وہاں خوش ہوتے ہیں. مشہور ہے نا ایک مقولہ ہے منبہات میں کہ مومن مسجد میں ایسا خوش رہتا ہے کا سمک فی الماء, جیسے مچھلی پانی میں پہنچ جاتی ہے, بس ہو گیا الحمدللہ. اور منافق مسجد میں ایسا پریشان رہتا ہے کتیر فی الخفص, جیسے پرندہ پنجرے میں ہر وقت ٹونگے مارتا ہے کہاں سے نکلوں کہاں سے نکلوں. کسی کو عذر ہے, تقاضا ہے, جلدی ہے, وہ علیحدہ بات ہے. آزار اللہ مانتے ہیں, اس لیے بیمار و مسافر کے لیے احکام تبدیل فرمائے. کسی کا عذر تکلیف جلدی واقعی سر آنکھوں پر ہے, لیکن مزاج یہ ہو کہ الحمدللہ مسجد میں پہنچ گئے, خیر بقاء الارض المساجد، روئے زمین کی سب سے بہتر جگہ وہ مسجد ہے. ساری جگہ جو مساجد کی ہے قیامت کے دن یہ جنت میں تبدیل ہو جائے گی. اور جیسے ہم آسمانوں کو دیکھتے ہیں ستارے جگمگاتے ہیں، آسمان والے جب نیچے دیکھتے ہیں تو جہاں مسجدیں مدرسے ہیں. کتنی بری بات ہے کہ دیر سے آئے ہو داڑھی مونڈا اور چلتا چلا آ رہا ہے، کاش کہ تجھے شرم آیا ہوتی تو اتنی جرت نہ ہوتی تیری. سب کو پھلانتا ہوا آ رہا ہے، پھلانتا ہوا آ رہا ہے. بے شک آنے کا حق ہے لیکن وقت کا خیال رکھے. اور یہ بہت زیادہ جرت والے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو چھرا چلا کے آتے ہیں نا، تو ان کی جرت واقعی ہوتی ہے. بہرحال بہترین جگہ ہے مسجد، اور بہترین مقام ہے مدرسہ. آپس میں تعلق باپ اور بیٹے کے. مسجد کا امام کامیاب ہو جائے گا، اس کا فیض عام ہو جائے گا، مدرسہ بنا لے گا. مدرسہ پھیل جائے گا تو مسجد بنا لے گا. جیسے باپ کی محنتوں اور خوش شباب سے بچہ پیدا ہوا، بچہ جب قوت میں آ جاتا ہے کہتے آپ بابا آپ آرام کریں، میں ہوں نا، میں آپ کو آرام پہنچاؤں، میرے ہوتے آپ کیوں تکلیف کرے گی. سبحان اللہ. حقیقت میں مساجد اور مدارس ایک چیز ہے، صرف نام مختلف ہے. جیسے 150 اور 150 نام علیحدہ ہے، صلاحیت ایک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ نے سب سے پہلے چند دن تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا، لیکن جب دم بخود ہوئے اور انصار مدینہ خدمت میں حاضر رہتے تھے، جن ضروری مہاجرین بھی پہنچ گئے، آپ نے کہا کوئی جگہ دیکھ لو، مسجد بنائیں گے. آپ کو مدینہ میں بہت جگہ دکھائی گئی. بنو نجار قبیلے کی ایک زمین تھی، اتفاق سے اس میں کوئی پرانا باغ تھا کھجور کا، اور اس میں کچھ جگہوں میں مشرکین کی تدفین بھی تھی، اور کچھ کھڈے وڈے بھی بارش سے بنے تھے، ایسی جگہ تھی. آپ کو وہ جگہ پسند آئی، آپ نے کہا اسلام کا مرکز مسجد نبوی یہاں بن سکتی ہے، اور ان سے کہا اس کی قیمت طے کر لو. انہوں نے کہا ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے پیسے نہیں لیں گے. آپ نے کہا ہم مفت نہیں لیں گے. اب تو کئی جگہ نظر آ جائے، اب تو خیر لوگ بڑی پارٹیوں والے ہو گئے، زمینیں چھوڑو لوگوں کے پک مکان اور بلڈنگوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس نے کسی کی جگہ قبضہ کی اللہ اس کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفر. ایسا ہی دو ہاتھ دو پیر خالی غیر مسلم کی طرح قبر میں اترے گا، کچھ بھی نہیں، اللہ نہ فرض قبول کرے گا نہ نفر. اس جگہ کو ٹھیک کرا کے اس کو واپس کرنا ہو بڑا آسان کام ہے، بس جس کی لاٹھی اس کی بیز. زور و شور والے اچھی طرح کان کھول کے سنے، زور یہاں ہے، روح نکلنے کے بعد منکر نکیر کے دربار میں زور نہیں چلے گا. اور مسجد اور مدرسوں کے لیے بھی علماء نے بہت سارے دلائل، براہین، کتابیں، نصوص اور آثار دیکھ کر اتنا نتیجہ نکالا ہے کہ چونکہ حکومت عموماً عوام کے ساتھ غیر اسلامی برتاؤ کر دی. پہلے تو انگریز کی تھی اور اس کے بعد ان کے بچوں کی, ان کے شہزادوں کی حکومتیں رہتی ہیں. وہ ویسے مسلمان ہوتا ہے لیکن جب با اختیار صدر وزیر اعظم پھر مسلمان نہیں ہوتا. تو علماء ہند نے یہ فتویٰ لکھا کہ کوئی سرکاری جگہ ہو اور مسلمانوں کو بالاتفاق نماز کی ضرورت ہو, پہلے تو ان سے لینے کی کوشش کریں, وہ نہیں دے رہے تو وہاں نماز کی جگہ بنا لیں. اور فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں اس کمکل حکمران کے ساتھ تعاون ہے کہ آپ کا فرض تھا ہمیں جگہ دینا نماز کے لیے, آپ نہیں کر رہے, چلو ہم ایک جگہ متعین کرتے ہیں. بڑی مشکلوں سے اس کو جائز کیا ہے, ورنہ علماء بالاتفاق. اور اگر وہ پلاٹ یا جگہ مخصوص شخص کی ہو تو قطعاً اس پہ قبضہ نہیں ہو سکتا, مخصوص شخص کی مالک ملکیت زائل نہیں ہوگی. ہاں حکومت کے مفادات اصل میں عوام کے لیے, جیسے مسلمان بیماروں کے لیے اسپتال بنانا, بچوں کے لیے کھیلنے کی جگہ مہیا کرنا, یہ ان کو انگریز کہتا ہے تو اس کی جگہ ہوتی ہے پلاٹ میں. لیکن مسجد سے بہت خفا ہوتے ہیں, مسجد تو بہت زیادہ ہے ضرورت, لا حول ولا قوت الا باللہ. جہاں مسلمانوں کو ضرورت ہو نماز پڑھنے کی وہاں پر بے شک مسلمانوں کے عقیدے توحید اور اشاعت سنت کے لیے, رد شرک و بدعت کے لیے ایک مرکز اسلام کا قائم ہوگا. باہر کتاب الوقف, فتاوی بزازیہ کتاب الوقف, ان تمام میں اس کے جزیات مل رہے ہیں. مولانا عبدالحی صاحب نے مجموع الفتاوی میں ایک تفصیلی فتویٰ لکھا ہے. بہرحال آپ نے بنو نجار قبیلے کو کہا ثامنونی, قیمت لے کے ہمیں یہ جگہ دو. علماء ایک اور بات بھی کرتے ہیں کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسجد جیسی جگہ ایک قبیلے کے نام کی ہو, بلکہ آپ چاہتے تھے کہ یہ اسلام کا مرکز بنے گا, قیامت تک کے مسلمان یہاں آئیں گے, اس میں مدینے کے تمام مسلمان شریک ہو جائے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی جب دارالعلوم دیوبند کی سنگ بنیاد رکھ رہے تھے, انہوں نے اس کے لیے ہشت اصول لکھے, آٹھ اصول. ان میں ایک بات یہ بھی لکھی کہ ایک مخصوص آدمی کے چندے اور تعاون پر اعتماد نہ کیا جائے. جملہ مسلمانوں کو اس کے لیے برانگیخت کیا جائے, شوق دلایا جائے, رغبت دلائی جائے. اور فرمایا اگر مخصوص افراد پر اعتماد کیا گیا یا دارالعلوم کی مستقل جائیداد پیدا کی گئی تو جس نصرت الہی کا اس دارالعلوم سے وعدہ ہے اس کے آنے میں رکاوٹ ہو سکتی. لا الہ الا اللہ, بس ست تشکر و عنایت. کیا نگاہیں تھی, ہم جیسے تکے تکائے بیمار کمزور کوئی سیٹ صاحب آئے اور بس وہ ہمیں کروڑوں دے ہمیں فارغ کرے, یہ اعلی طریقہ نہیں, یہ دوسرا طریقہ. سب مسلمانوں کو کہا جائے. اور عجیب تحریک ہوئی تھی, یعنی دارالعلوم کے بنانے کے لیے جو کوششیں تھیں عجیب تھی, اس میں لوگ انڈے بھی لے کے آئے پرزی کے انڈے گھر سے, وہ بیچے گئے اس کے پیسے رکھے گئے. بیبیوں نے گھر سے آٹا بھیجا ہے. اس زمانے میں مصری نابات ہوتی تھی, وہ بھیجا گیا ہے. نئے اور پرانے کپڑے بھیجے گئے, وہ بیچ کر کے رقم شامل کی گئی ہے. کتنی عجیب غریب اللہ تعالی نے خیر کا ایک سرچشمہ قائم کیا. ایک مستقل عنوان ہے دیوبندیت. دہلی کے علماء ان کے بڑے ہیں, ہم سب کے بڑے ہیں, ان کا عنوان نہیں. لکھنؤ, رامپور, کامپور, ان کا کوئی عنوان نہیں ہے. سہارنپور عنوان, دہلی کا کوئی عنوان نہیں. دیوبند کا ایک نام ہے, چاند ستارے کی طرح روشن نام, اللہ نے دیا ہے. مولانا محمد قاسم نے یہ نہیں کہا ہے. سارے جہان کے لوگ اپنے آپ کو دیوبندی کا نام لانا, اپنے آپ کو مسلمان کہے, اللہ کے بندے کہے. وہ نام ایسا روشن ہے چاند ستارے کی طرح کہ خود دل لپکتا ہے اس کے لیے. باقی جو نہیں سمجھتے وہ تو اپنے شرک اور بدعت سے فارغ نہیں ہے. اور پیغمبر اور صحابہ کو تان کرنے والے بھی موجود تھے. ایسے کمزور اور کمکلوں کا اعتبار نہیں ہوتا, اعتبار کاملوں کا ہوتا ہے. چنانچہ وہ جگہ بنو نجار قبیلے سے خرید لی گئی, اور اس وقت جتنے انصار اور مہاجر تھے وہ شریک ہو گئے. آپ کو پتہ ہے ابو بکر صدیق نے ہجرت کے لیے ایک اونٹنی پیش کی, آپ نے اس کے بھی قیمت ادا کی. تو حضرت عثمان جیسے وقت کے بادشاہ, اللہ تعالیٰ نے بڑا سرمایہ عطا فرمایا تھا, وہ بھی دیکھ رہے تھے, کچھ بول نہیں سکتے تھے. حضرت میں موجود, خریدتا ہوں, بنا کے دیتا ہوں. نا سامنونی یا بنی نجار. فامن نخل فقطعت, کھجور کے باغات درخت کاٹے گئے. واما قبور المشرکین فنبشت, مشرکوں کی جو قبریں تھیں اکھیڑ دی گئی, پٹک دی گئی. مشرک کی نہ زندگی میں کوئی عزت ہے, نہ مرنے کے بعد کوئی عزت ہے. المشرک محان حین و میتن, والمومن مکرم حین و میتن. واما الخرب فصویت, بخاری شریف میں ہے. اور وہ جو کھڈے تھے, نشیبی جگہ تھی, وہ بھر دی گئی, مسجد تیار ہو گئی. مسجد میں ایک کمرہ بنایا گیا, مشروبہ. حضرت نماز کے لیے تشریف لاتے, کچھ وقت ہوتا اس میں آرام فرماتے, جیسے امام کا کمرہ ہوتا ہے مسجد میں. یہ بھی سنت طریقہ ہے. اور اس کے ایک حصے میں جو بچی ہوئی جگہ تھی, 12 مکانات بنائے گئے. 11 آپ کی بیویاں تھی ایک وقت میں موجود, اور 12ویں آپ کی بیٹی تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و عنہن. بخاری شریف میں ہے کہ کچھ لوگ حضرت علی سے بغض رکھتے تھے اور ان کے خلاف زبان چلاتے تھے. عبداللہ ابن عمر نے کہا شرم نہیں آتی, حضرت کے 11 گھر ہیں, 12ویں بیٹی کو دیا ہوا ہے. انظروا بیتہ بین بیوت النبی, بیٹی کو اپنے ساتھ سینے کے نیچے رکھا ہے. سبحان اللہ. میں نے پہلے بھی کہا, اب بھی کہتا ہوں, گھر داماد کی اصطلاح نبی کے خلاف گھڑی گئی, اس سے توبہ کی جائے ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے. جیسے بیٹے کا حق ہے, اس طرح بیٹی کا بھی حق ہے. متمول باپ پر فرض ہے کہ بیٹی کے بھی تمام ساز و سامان پورا کرے. اہل قول ہمارے پیغمبر کی سنت. یہ سب کچھ بیٹے کے حوالے کرتے ہیں, اور اگر داماد یا بیٹی کو کوئی جگہ تو اس کو عیب سمجھتے ہیں کہ جی گھر داماد بن جائے گا. یہ اصطلاح کفر کی ہے, یہ اسلام کے خلاف سازش کا کلمہ ہے. مومن کو اس سے پیچھے ہٹنا ہوگا. اللہ نے ان کو اپنا دیا ہے سر آنکھوں پر، اللہ سب بیٹیوں کو اپنے گھر اور اپنے دامادوں کو عزت و افتخار عطا فرمائے، کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے. باپ بادشاہ و تباہ ہے اور خامخواہ اس کو دور کرنا یہ غلط طریقہ ہے. اللہ مسئلے سے مسئلہ چلتا ہے. قرآن شریف میں سورۃ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو نعمت یاد دلائی، وہ بنین شہودا، اس کے دس بیٹے تھے اور دس کے دس باپ کی خدمت پہ رہتے تھے. تو اللہ نے کہا میں نے آپ کو اتنا مال دیا ہے، اتنا سرمایہ دیا ہے کہ کسی ایک بیٹے کو بھی کسی باہر ملک میں بھیجنے کی ضرورت نہیں. اب تو فیشن یہ ہے کہ اگر دس بیٹے کم پڑ گئے نا تو ان کی ماں کو بھی کہیں بھیج دیں گے کہ تو بڑھیا بھی جا کے کچھ لے کے آ. لوگ اس قدر جو ہے تہذیب اور تمدن کے گراوٹ کے مرتکب ہو گئے. اور دس بیٹے مستنڈے صحت مند باپ کی خدمت میں اوپر نیچے ہو رہے تو وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں. بھائی ہمیں کینیڈا جانا ہے اور بڑا فخر جی امریکہ جانا ہے، باپ بھی کندھے ہلاتا ہو شرم سے خالی. باپ کفر کے ملک میں وہ جو کچھ کرے گا آپ اس ادار ہیں، کفر کے ملک میں وہ جو کچھ کرے گا آپ کا حصہ ہے. میں رواج نہیں جانتا ہوں نہ مانتا ہوں، میں قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں اور آپ میرے ساتھ اس میں شریک ہیں کہ قرآن سچی کتاب ہے. میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے کہ ولید ابن مغیرہ کو احسان جتلایا، وبنین شہودا، پوری دنیا میں اس کی تفسیر دیکھے، اس کے علاوہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہی تفسیر ہوگی کہ دس کے دس بیٹے باپ کی خدمت میں کر دیں. جی ابا جی ابا، ایک اس طرف آ رہا ہے ایک اس طرف جا رہا ہے، جب دس ہو کے دس اکٹھے ہو جائے پورا جرگہ بیٹھتا ہے. اس زمانے کا بینک بیلنس سے نکلا ہوا باپ، دنیا پرست باپ، خود غرض باپ، پیسوں کا پجاری باپ، وہ کہے گا یہ بیٹے ہے ہی نہیں، نالائق ہے، یہ جائے بیر ملکوں میں پیسے بہت سارے ڈالر بھیجے، امیر میں مر گیا تو محلے والے مجھے دفنا دیں گے، اس کو موت قبر لحد جنازے کا یقین ہے ہی نہیں، تبھی تو اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے، اس کو ضروری سمجھتے ہیں. اور یہ تو بہت چھوٹی بات ہو رہی ہے، اب تو بیٹیوں کے باہر جانے پہ شادمانی بجائی جا رہی ہے، جتنی بیٹیاں ہیں وہ باہر ہی جائے. وہی کافر مورے لڑکے دے رہا ہم نو آئے ہو جی نہیں وہی کرا کہ مجھے اتنا دور بھیج دیا پہاڑوں کے پیچھے اور کفر کے ملک میں، تو ایک لڑکی اپنی ماں کو خطاب کرتی ہے کہ اے میری ماں، تیرا دل کافر تھا اور اس میں رحم نہیں تھا، اس لیے مجھے اتنا دور پٹخ دیا. اب اگر بیٹی کہے کہ ہم بہت خوش ہیں تو تربیت کس طرح ہوگی؟ تربیت کسی ماں باپ نے کی کہ یہاں نہ صحیح باہر صحیح. میں کوئی اشارہ نہیں کرتا، کوئی تنقید نہیں کرتا، تنقید کرتا ہوں مسئلہ سن لے شرق اور غرب میں، اگر اس کے خلاف ہو میں اگلے جمعے معافی مانگ لوں. لائے میدان میں مفسر اور مفتی جو میری تحقیق کے خلاف بات کریں. موجودہ اسلام میں انشاءاللہ کوئی نہیں ملے گا، جو آئے گا سر رکھے گا فقیر کی تحقیق پر. ایک عذر، ایک مجبوری، ہم نے تو دیندار ڈھونڈے تھے الحمدللہ، ہم نے داڑیوں والے توحید والے نیک گرانے تلاش کیے تھے، اتفاق سے ان کو باہر ملکوں میں جگہ مل گئی، اللہ تعالیٰ ان ملکوں کو جنت بنائے. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. ہماری دعا ہے کہ جیسے روس میں ریاستیں قائم ہو گئی اسلامی، اللہ امریکہ کے بھی بخرے اور بجرے کرے، اور امریکہ کا تکبر و غرور ان قریب خاک میں ملے گا. جاپان اس کے لیے نمونہ ہے، اس کے سامنے بالکل، اس کے ڈھیرے کے سامنے ایک گھر پر خدا نے اپنی قدرت آزمائی کی، ایسا اور ایسا جیسے جھاڑو لگائی جاتی ہے نا اور خس و خاشاک اڑتا ہے، ایسی عمارتیں اور مرسیڈیز اور ایٹمی پلانٹ اس کے سامنے اڑ رہا ہے. بچا لے نا کوئی دنیا کا یورپی قوم. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز مانے ہے، زمین کو آرڈر دے دیتا ہے کہ دباؤ اس پورے ملک کو، نیچے کرو. پورا امریکہ بما پلانٹوں کے نیچے ہوگا، زمین صاف ستھری، پھر میدان اوپر ہو جائے گی. اوس تو سلطان ہر کے خواہد آنکھنت، او حال میرا درد می ویرا کنت، وبنی ن شہودا بیٹے نظر کے سامنے ہو خدمت میں موجود رہے، اور بیٹیاں وہ ملکوں میں پھیل جائے. شاہ بشے وے ارمان دے نظر بندہ اور خزد پکٹ سے ملی ہو تو ارت پلنگا ارمان دے. اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بیٹوں کو ہمارے ملک میں سکون اور عزت کی زندگی نصیب فرمائے. جو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ملکوں میں ہیں، اللہ انہیں وہاں سکون، عزت، آرام، راحت ہمیشہ کی نصیب فرمائے. وہ ملک بھی خدا کے ہیں، لیکن فرق ہے. تبھی تو ایک آدمی کو کہا جاتا ہے وہ ظالم، او بد نصیب، او ہٹ درم، میں نے تجھے اتنا مالا مال کیا ہے کہ دس بیٹے تیرے سامنے موجود ہیں، تجھے کہیں ہٹانے کی ضرورت نہیں، اور تو میرے نبی اور میرے رسول کو نہیں مانتا. ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی وہ بنی نشودہ سورۃ مدثر کی آیت. آہا آہا، فخر اور شکر اس پر کہ دیندار ہو، ایمان اور نیکیوں کے پابند ہو، لیکن جو ملک میں ہو بیٹے اور بیٹیاں، اور جو داماد ملک میں ہو ان پر زیادہ فخر و شکر ہو. اللہ کا شکر ہے، خدا ان کو یہی خزانے عطا فرما. مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، تھوڑا کھاؤ لیکن اپنے گھر جاؤ، اپنے وطن میں رہو، تھوڑا کھاؤ. یہ بہت زیادہ جو میم زرما اور سزما سب کچھ میرا ہی ہونا چاہیے، اس کثرت خوری کے شوق نے، اس ہرس اور لالچ نے ہمارے بہت سارے عزت کے افراد کو داغدار بنا لیا. مرا دردیست اندر دل اگر گویم زبان سودا، وگر دم در کشم ترسم کے مغز اس تخوان سودا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک کو اچھا بنائے. اب تو امریکہ کی ایک کالونی ہے، ان کا کوئی بھی دیوس جو ہے یہاں ڈیوس ویوس ویسے کہہ رہے، اصل لفظ دیوس ہے. آپ نے انگریزی ہونے سے پڑھی اور انہیں کے لیے بول رہا ہے، اصل دیوس لفظ ہے، اس کی عربی دیوس ہے. اس کو آؤ بھگت اور بڑے اس سے روانہ کیا. مولانا محترم نے بھی فتویٰ دے دیا، کہا دیت لے لی تو ٹھیک ہے. عام قتل میں دیت لی جاتی ہے اور قتل ہٹتا ہے، لیکن قرآن نے ایک بات کہی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہیں بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل والو. کاش پاکستان کے طول اور عرض میں کوئی سیاسی باشعور فرد بشمول مولانا محترم کو یہ جگہ یاد نہیں. یہ کم از کم اتنا تو ہو جاتا کہ آج ہمارے ملک کے ایک علاقے میں سینکڑوں مرد اور زند اور بزرگ اور نیک لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, بلا وجہ ان کو مارا گیا. یہ ظلم تو روکوالے تھے. وہ بی بی صاحبہ جو اس سے پہلے ایک دمچلے حکمران نے, امریکہ کے زرخرید نے, جس کو اب کوئی سر چپانے کی جگہ نہیں مل رہی, اس نے ہمیشہ کی ذلت اٹھا کر اور ملک کو گروی رکوا کے اس کو باہر بھیجا ہے اور قید کروایا ہے, اس کو چھڑوا لے تھے. کسی ایک خاندان کے نام پر ایک ارب لینا, 20 کروڑ ادا کرنا, 80 کروڑ مزید زرخانے میں ڈالنا, یہ تو عام رواج ہے ملک چوروں کا, کوئی نئی عادت تو نہیں. ہم ان کے بارے میں کیا اظہار رائے کریں؟ آیان آنچہ بیان. اللہ سبحانہ و تعالی یہ بہترین ملک, خدا کی قسم آپ بھی بہت دنیا کو جانتے ہیں, ہم بھی کچھ ملکوں کو دیکھ چکے ہیں اور حرمین شریفین کو اپنے گھر سے زیادہ جانتے مانتے ہیں. اپنے گھر جیسے کروڑوں اس کی ایک گلی کوچے پر قربان. لیکن پاکستان اور ہمارا ملک یہ بڑا بہترین ہے. سبحان اللہ. مجھے ایک عرب نے پیشکش کی کہ کراچی کے حالات خراب ہیں, آپ یہی رہے. یہ میں کہاں یہاں, میں نے کہا بس عمرے کے لیے, حج کے لیے, وہاں منبر و محراب کی برکت سے آنا نصیب ہو رہا ہے. وہ ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے نا لاہوری عورت کوئی, وہاں دے اللہ, یہ تیرا مکہ ہے, وہ تیرے حبیب کا مدینہ ہے, مگر اپنا لاہور لاہور ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں مذہب اور دین کی عزت عطا کی ہے. میں نے اس سعودی کو جس نے اپنے گھر پر مجھے دعوت دی, میں نے کہا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جیل خانے میں ہم آپ کے مہمان ہیں, قید خانے میں, قید خانے میں کون. یہاں تو باہر کے مغربی ملکوں نے اپنے گماشتوں کو تکڑا کرا کے ان کے ذریعے حالات خراب کیے جا رہے ہیں, ورنہ الحمدللہ کراچی کی نظیر دنیا میں نہیں ہے. اللہ یہاں کا دہشت اور وحشت ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے اور پائیدار امن قائم کرے. اور ہمارا بچا کچا ملک امریکہ کی بد نظر مغربی اقوام کی ناکارہ نگاہ اور سازشوں سے اللہ ہمیشہ بچائے رکھے. اللہ ہمیں اس ملک کے نعمت کے شکر کی توفیق عطا فرمائے. میں شاید اسی موضوع پر کچھ باتیں آئندہ بھی کر سکوں اگر اللہ تعالی نے توفیق و صحت دی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ علی ذات عظیم صفات سمیع سمات کبیر شان جلیل القدر رفیع ذکر متواع الامر جلی البرحان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء امیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وهو الكبير المتعال ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المموت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربة وخير الخلائق بعد الانبياء اما بعد فيا ايها المؤمنون وحدوا الله فان التوحيد راس الطاعات واتقوا الله فان التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنه فان السنه تهدي الى الاطاعه ومن اطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى واياكم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين ونصلي ونسلم على رسولك الكريم ونبيك الأمين وأمينك على وحي السماء والأرضين إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغزهم فببغزي أبغزهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جو آگے پڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں کسی بھی نمازی کے سامنے آنے یا گزرنے کی کوشش نہ کریں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بچی کا نام ملیکہ رکھا گیا ہے نام صحیح ہے ملیکہ اصل میں ملیک مقتدر ملیک ملک سے ہے ملک کی ایک قرات ملیک بھی ہے آج کل لوگ رکھتے ہیں ملائکہ یا ملیکہ ملیکہ نام تو رہا ہے حضرت انس کی دادی کا نام ملیکہ ہے لیکن ملیک مذکر کا صیغہ ہے اس لیے یہ نام رکھنا لڑکی کے لیے ٹھیک نہیں والد صاحب چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ ان کو راضی رکھو گھر میں خوشی اور سکون رہے اللہ آپ کو اجر دے گا سورہ تغابن پڑھ کر ان کے لیے دعا مانگے خیر ہو جائے کچھ جمعہ پہلے آپ نے کہا کہ قیامت کے وقت اقامت کے وقت ہاتھ نہیں باندھ اس کی دلیل واضح کرے دلیل تو آپ واضح کرے جو ہاتھ باندھ رہے اگر کوئی شخص جو ہے نا ٹانگ سر پہ رکھے تو وہ دلیل دے جو کہے کہ ٹانگ زمین پہ رکھے وہ دلیل نہیں دے گا آپ جو ٹانگے سر پہ چڑھا رہے آپ دلیل دیں نماز کے شروع میں جب تک نیت نہیں بندی ہو تو ہاتھ کھلے رکھنا سنت طریقہ ہے اقامت کے وقت جو ہاتھ باندھتے ہیں وہ دلیل دیں میں ایک دکان کرایہ پر لینا چاہتا ہوں اس دکان کے پڑوس میں ایک سودخور شخص کی رہائش ہے اور سودی کاروبار کی سرگرمیاں کافی زیادہ ہیں اس کی نحوست کا اثر کہیں مجھ پر تو نہیں پڑے گا چونکہ آپ کو پتہ ہے سب آپ جانتے ہیں تو اس سے دور رہو میں نویں جماعت کا طالب علم ہوں سبق یاد کرتا ہوں یاد نہیں ہوتا ایک سوال کے جواب میں دو دن لگ جاتے ہیں بڑی مشکل سے یاد کر پھر بھول جاتا ہوں بڑا پریشان ہوں کچھ بتا دے بیٹھنے سے پہلے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم تین دفعہ اور بیٹھنے کے بعد سات مرتبہ فاللہ خیر الحافظہ وہو ارحم الراحمین، اور اٹھنے سے پہلے تین دفعہ ربی زدنی علما، تین دفعہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، پھر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، پڑھ کر کے مجلس سے اٹھا کر انشاءاللہ سب یاد رہے گا. چار رکعت سنت نیت کی، دو رکعت میں صرف الحمد پڑھ لیا، دو رکعت میں ذریعہ یہ دائیں میں لکھا ہوا ہے مسئلہ سمانیہ، وہیں سے نوٹ کر لو. قبلہ رخ ہو کر وضو کرنے کے بارے میں کیا حکم مستحب ہے؟ کسی شخص کے مالی حالات بہت اچھے نہیں ہیں، وہ اہلیہ کو ہر مہینے تھوڑی تو رقم مہر کی مد میں ادا کرتا ہے، درست ہے؟ جب کالے رنگ کا لباس جہنمی لوگ آئے تو پھر فتح مکہ کے موقع پر آپ کالے رنگ کی پگڑی، پگڑی اور چیز ہے، لباس اور چیز ہے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی کہے کہ کالی شلوار نہ پہنو اور آپ اس کو کہے کہ کالی داڑھی کیوں ہے، جیسے اس سوال میں تیرے جیسے بے وقوف پاکستان میں دوسرا نہیں ہوگا. لباس کرتے شلوار کو کہتے ہیں، پگڑی لباس نہیں ہے. حضرت آپ کی جائے سے لی گئی کتاب رائے سے بہت فائدہ ہوا، اللہ ہمیشہ دینی فوائد نصیب فرمائے، ہم کو صحت عافیت اللہ رب العزت عمرے کی ادائیگی آسان فرمائے، آمین، بڑی مہربانی. مسجد میں اگر جمعی آئے تو بھی کیا شیطان، واہ 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 واہ. مسجد کے لیے تو ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے پھر شیطان آتا ہے، اور جب اقامت شروع ہوتی ہے بھاگنا شروع، پھر جب نماز شروع کر دیتا ہے تو نمازی کے پاس وسوسے ڈالنے کے لیے پہنچ جاتا ہے. اذکر قضا و قضا حیث لم یذکرہ، جو چیز یاد نہیں ہے وہ یاد دلانے لگتا ہے. مقصد نماز کی توجہ خراب کرنی ہے. کچھ لوگ اس طرح کہ جائے نماز کو دھونے والا پانی گٹر لائن میں نہ ڈالا جائے، غلط کہتے ہیں. وہ دوران نماز فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے سے پہلے، دوران نماز فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے سے پہلے دونوں ہاتھ چھوڑ دے، پھر اچانک یاد آ جائے پھر باندھ دے، سورت پڑھ لے تو کہے سورت سے جو سب نہیں. لقد حمد بھی وہ ہم بیا کی وضاحت، یہ تفسیر کا مسئلہ ہے. یہاں مولانا شبیر احمد صاحب نے اچھے فوائد لکھے، اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اگر کسی لڑکی کا رخصتی کرنے سے پہلے نکاح ٹوٹ جائے تو کسی دوسرے سے نکاح کتنے دن بعد کیا جا سکتا ہے؟ فما لکم علیہن من عدت تعتدون، عدت تو نہیں ہے، مطلب یہ کہ صرف نکاح ہوا اور ٹوٹ گیا ہے تو بس نکاح فوری بھی ہو سکتا ہے، عدت احتیاطی ہے، وجوبی نہیں ہے. کیا بچہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ بارہ سال کا لڑکا جنازے کی امامت کر سکتا ہے جبکہ اس کی شکل مردوں کے برابر ہو، ورنہ پندرہ سال پر تو فتویٰ ہے پھر بلوغ کا. سوال کر اب سے جس کا حوالہ مجھ کو کسی کتاب میں نہیں ملا، میں نے اپنے والدین کے ساتھ رہنا ہو، میری بیوی مجھ کو کہتی ہے کہ آپ پر میرے حقوق زیادہ ہے والدین کے مقابلے میں اور آپ میرے حقوق ادا کریں. آپ وہ شخص ہے جو بیوی کے سامنے لاجواب ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ بیوی کے حقوق بیوی کے ناطے ہیں، اس میں ماں باپ شریک نہیں ہیں، اور ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی حیثیت سے ہے، اس میں بیوی کا کوئی حصہ نہیں ہے. وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، حدیث شریف میں ہے کہ ہر حقدار کو حق ملنا چاہیے. بیوی کے حقوق کی وجہ سے ماں باپ کے حقوق تلف نہ کرے، اور ماں باپ کے حقوق کی وجہ سے بیوی کو اذیت نہ پہنچائے. لیکن اگر بیوی ماں باپ کے مقابلے پہ اتر آتی ہے اور وہ واقعی ماں باپ چھوڑوانا چاہتی ہے، ترمذی شریف میں ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دینا ضروری ہے، اسے نکاح میں رکھنا کسی غیرتی کا کام نہیں ہے، اس کو پہلے وارننگ دو کہ میرے ماں باپ کے مقابلے میں نہ آیا کرو، اور میرے ماں باپ سے میں پیدا ہوں اور ان کے حقوق کا خیال رکھوں گا، آپ پر فرض ہے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ بیوی اور ماں باپ میں تعارض نہیں ہے، تعارض نفسانیت سے پیدا ہو رہا ہے، بیوی کے جو حقوق ہے اسے ماں باپ شریک نہیں، مگر اگر ماں کہے کہ میرے ساتھ لیٹ جاؤ حرام گناہ ہے، لیکن بیوی کے ساتھ تو لیٹنا ہے تو اس میں ماں کہاں شریک ہوگی، اگر کوئی ماں کہے کہ بیوی کے ساتھ مت جاؤ اس سے محبت مت کرو تو غلط کہتی ہے، ان باتوں میں ماں باپ کی بات نہ مانی جائے، یا اگر ماں باپ کہے کہ بیوی کے ساتھ زیادتی کرو یا اس کو پسند مت کرو تو غلط کہتے ہیں، اس میں ان کی بات نہ مانی جائے، لیکن اگر اسی طرح بیوی کہے کہ ماں باپ سے نہ ملو یا ماں باپ کو نان نفق نہ دو یا ان کا علاج معالجہ نہ کرو، غلط کہتی ہے، اس کو کہہ دیا جائے کہ آپ کے حقوق اپنی جگہ اٹل ہے، میں ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ماں باپ کو کہا جائے کہ آپ کے حقوق اپنے ہیں، میری بیوی کے ظلم و ستم کے قاعدے نے ذکر کرے، اور یہ خود نہیں آئی ہے آپ لوگ لے کے آئے ہیں، لہذا میری منکوحہ اور میری عزت و ناموس کو تنگ نہ کیے جائے، پھر بھی ماں باپ زیادتی کرے تو سہ لے، اور بیوی زیادتی کر لے اور وہ باز نہ آئے، ترمذی شریف کتاب الطلاق میں اس کو طلاق دینا ضروری، سورہ بقرہ اگر عشاء کے بعد پڑھی ہے تو اس کی تاثیر صبح والی ہوگی، سورہ بقرہ کہتے ہیں دن کے اجالے میں پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے، کاغذات میں نام کچھ اور ہے، زندگی میں پکارا جان نام دوسرا ہے، اس کی زندگی میں کون سا نام زیادہ اثر انداز ہے، جس نام سے پکارا جاتا ہے، وتر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، جبکہ رفعت قاسمی یہ چھوٹے چھوٹے لوگ چھوڑو ان کو عقل نہیں ہے، رہے دو ان کو، میں نہیں کہتا ہوں نبی کہتا ہے کہ جعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن، رات کے آخری نماز وتر بنایا کرو، وتروں کے بعد جو نفل لکھتا ہے یا پڑھتا ہے وہ اس حدیث کے خلاف کہتا ہے، اس لیے اس کی بات ماننا گناہ کبیرہ و حرام ہے، بالوں یا داڑھی کو کالا رنگ دینا جبکہ ضرورت ہو جہاد کی یا بیوی شابہ اور جوان ہو ورنہ نہیں، ایک استاذ کی تعلیم سے جرمانے کے طور پر کچھ رقم وصول کرتا ہے، اسی حل میں کسی طالب علم کے طیب نفس نہیں ہے، طیبی نفس نہیں تو کہ ایسے پیسوں کو دعوت ملا کر کھانا صحیح ہے، طالب علم جرمانہ تو دے گا نا، جرمانہ کوئی خوشی سے دیتا ہے کیا، جرمانے کا تو مطلب ہے کہ تیرے جی چاہے یا نہیں دینا پڑے گا، جب پہلے سے قاعدہ مسلم ہے کہ غیر حاضری پر دیر سے آنے پر یہ جرمانہ ہوگا، طالب علم یا چاہے یا نہ چاہے دینا پڑے گا، مسلمان بچہ یا بچی پیدا ہوئے تو اس کے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، کیا سیدھے کان میں پوری اذان کے بعد بائیں کان میں صرف اقامت صلاح کے لوگ نہیں پوری اقامت، دوسرے بچے کی پوزیشن کیسے رکھی جائے، بچہ اس کا سر اس کے پیر قبلے کی طرف ہوں گے، بچہ تو لیٹا ہوا ہوگا جیسے بیمار نماز پڑھتا ہے، اور سر اس کا مشرق کی طرف ہوگا، یہ کہلاتا ہے قبلہ رخ، بیمار کی نماز بھی اس طرح ہے کہ اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہو، جس طرح ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ٹانگیں قبلے کی طرف ہے، اگر کوئی مرد کسی چیز کو نقد کی صورت میں ایک لاکھ، ادار کی صورت میں ایک لاکھ دس ہزار، نقد اور ادار کا فرق ہے، اس لیے یہ تمیز صحیح ہے، زندگی میں برکت افا امین، بہت سے لوگ ایسے دعوت تبلیغ غلط کہتے ہیں، دعوت تبلیغ تو دین کی روح ہے، اس کو غلط کہنے والے خود غلط ہیں، دعوت تبلیغ کو غلط نہیں کہنا چاہیے، تبلیغی غلط ہو سکتے ہیں، تبلیغی جاہل، تبلیغی غافل، تبلیغی بے خبر، تبلیغی بدچلن، بدعمل، یقیناً ناکارہ لوگ ہیں، لیکن تبلیغ کا کیا قصور ہے، تبلیغ تو اچھائی ایسے کہا رہی ہے، تبلیغ تو برائی ہے چھڑوانا چاہتی ہے. اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے, ڈکیتی کرتا ہے, بدفعلی کرتا ہے, تو یہ تبلیغ کا نام ہے. یہ تبلیغ کی وجہ سے چور ڈکیت طالب علموں میں ہوتے ہیں, بدچلن دنیا کے ہر نظام میں ہوتے ہیں. اس سے تبلیغ کو یا مدرسے کو یا علم کو یا دین کو کچھ کہنا نامناسب بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ, آمین, ہم اس سے فیض حاصل کریں, آمین. میری بہن کے یہاں ولادت ہونے والی ہے, ڈاکٹر اور کہنے کے مطابق وہ تیسرے مہینے سے بیڈ ریسٹ کر رہی ہے. بچے کے الٹا ہونے کی وجہ سے آپ سے سدائے کے لیے دعا خیر, آمین. اس کے بغیر بھی کام ہو سکتا تھا, بس کوئی چیز چھوڑی نہیں آپ نے, سب کچھ اس غریب کا لکھ دیا ہے. کچھ حیا اور تہذیب اپنے اندر پیدا کریں. اتنا لکھنا کافی تھا کہ میری بہن بیمار ہے اور ان کے ہاں ولادت ہونے والی ہے, ان کی کامل شفا سے کافی ہے. اب وہ سارے اول سے اخیر تک اس کے جسم آف دی باڈی, پارٹس آف دی باڈی اور پیش آنے والے حالات, یہ بے حیائی اور بے شرمی ہے. اس طرح باتیں اپنے علماء کے سامنے نہیں رکھی جاتی. جہاں تک ہو سکے آدمی ڈاکٹر کو بھی مختصر سمجھاتا ہے. بس اتنا کہنا کافی ہے کہ بہن کو ولادت ہونے والی ہے اور کچھ پریشانی ہے, بس. بچہ الٹا ہے, بچے کی ٹانگ اندر ہے باہر ہے, اس فضول باتوں کی کیا ضرورت ہے. مجمع عام میں اپنی بہن اور بیٹی کو ننگا کرنا غیرتی لوگوں کا طریقہ نہیں ہے. اور اگر واقعی آپ کے دل کو آرام نہیں ہے تو یہ مجمع عام کی پرچی نہیں ہے. یہ وہاں جب میں بیٹھ جاؤں وہاں بیٹھتے میں آپ کا ہمدرد, خیر خواہ, دینی رہنما, سر آنکھوں پر, آپ کی بہن میری بہن, آپ کی بیٹی میری بیٹی, اس کو اللہ ہر تکلیف سے بچائے. آپ کو صدمہ ہے اس وجہ سے آپ نے یہ دیوان وار لکھا ہے. صرف آپ نے یہ جتنے سر نظر آ رہے ہیں ان سب کو حیا و تہذیب کی ضرورت ہے. ایک مریض اسپتال, اچھا جی, ایک مریض اسپتال میں انتہائی نگہداشت میں, اللہ اسے زندگی اور صحت عطا فرمائے. میرے بھائی کو کینسر ہے, اللہ زندگی اور صحت دے. الحمدللہ یا رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ و قنا عذاب النار. جتنے لوگوں نے درد و غم کا اظہار کیا ہے اللہ ان کو مداوا نصیب کرے. جن کے بیماران ہیں, خاص کر وہ بھائی جن کو تنبیہ کی گئی, اللہ ان کی ہمشیرہ کو تمام رنج اور غم سے نکالے اور ان کے لیے شفا کے راستے آسان فرمائے. اور ان کے بارے میں جتنے خطرات اور خدشے ہیں اللہ اپنے فضل خاص مہربانی سے اسے رفع دفع فرمائے اور دربار عالیہ میں شفا عظیم عطا فرمائے. دیگر جتنے لوگوں نے مردوں کا ذکر کیا اللہ ان کی بخشش فرمائے. کاروبار کا لکھا ہے اللہ وسعت اور برکت دے. دیگر بے چینی اور بے قراری لکھی اللہ سکون تام عطا فرمائے. اور جن کو جو رنج غم مرض لاحق ہے گھر میں یا اسپتال میں, اللہ کے ہاں کوئی بیماری لا علاج نہیں, تمام بیماریاں اور صحت اس کی مخلوق ہے, اس کے حکم سے آتی جاتی ہے. اللہ لا علاج بیماروں کو علاج نصیب فرما. خدایا موت والی بیماریوں سے زندگی عطا فرما. کینسر کو نزلے زکام کی طرح اڑا دے اور اس کو ہمارے بھائیوں سے, بہنوں سے, مسلمان معاشرے سے اٹھا لے. انہیں امریکنوں پر, جرمنیوں پر, دین دشمنوں پر مسلط فرمائے صلی اللہ تعالی. اس عاجز اور فقیر کے لیے بھی صحت اور شفا کی دعا فرمائے. آنے والے ایام میں عزیز محمد انور شاہ اور مخلص دوستوں کے ساتھ عمرے کا ارادہ ہے اور بالکل طبیعت ٹھیک نہیں ہے. دعا فرمائے اللہ عظیم سفر حرمین شریفین کا, جو جنت الفردوس کا سفر ہے, آسان فرمائے. عبادت سے, حلاوت سے, لذت سے, توفیق سے, باری تعالیٰ کے خصوصی نصرت سے, قدم قدم پر شفا کی برسات سے, یہاں وہاں خیر سگالی عافیت حفاظت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے. جو لوگ جا چکے ہیں اللہ ان کا جانا قبول فرمائے, جو آنے والے ہیں اللہ ان کی عبادات قبول فرمائے. تمام مساجد, مدارس, علماء, مشائخ, شاعر دین و ملت کی اللہ حفاظت فرمائے. ہماری مجلس میں, ہمارے جمعے میں جتنے حضرات تشریف فرما ہے خاص کر اس فقہی نشست میں اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے، مشکلات حل فرمائے، پریشانی رفع دفع فرمائے، دونوں جہانوں کے سرخروئی اور کامرانی نصیب فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق. ہمارے ایک مخلص بھائی ہے عمر بھائی، وہ علیل رہنے لگے اور کچھ رنجیدہ سے رہتے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ انہیں صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے جامعہ کے صدر الصدور ہے، ہمارے محسن ہیں، ہمارے حاجی محمد عثمان صاحب، ان کی کمال صحت شفا کے لیے بھی دعا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر دیر تک سلامت رکھے. ہمارے مہمان بڑی محنتوں سے محبتوں سے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے، ان کی محبت اور احسانات کے دونوں جہانوں میں اجر عظیم عطا فرمائے. مدینہ منورہ میں یہاں ایک بڑا قابل فاضل اور جہاں 10-12 سال امام رہے علی احراری، وہ علیل ہے، بہت نیک ہے، بڑے پیارے ہیں، دعا فرمائے اللہ انہیں کامل و اکمل صحت شفا عطا فرمائے، یا شافی یا کافی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل ہم ومن شر عین اللام، اعوذ بوجه اللہ العظیم الذی لیس شیئن اعظم منه، وبکلمات اللہ التی لا یجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء اللہ الحسنی ما علمت منها وما لم اعلم، من شر ما خلق وبرا وزرع، وننزل من القرآن ما هو شفاء. اور جتنے بھی ماران ہیں اللہ سب کو صحت شفا عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم.